الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد گھر سے روانہ ہونے سے پہلے وہ سارے کام کر لینے چاہیے جو اس وقت جائز ہیں اور احرام میں داخل ہونے کے بعد ممنوع ہو جائیں گے، جیسے ناخن تراشنا، بالوں کو کاٹنا کٹوانا، میاں بیوی کے تعلقات۔ مستحب یہی ہے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے وہ سارے کام کر لیے جائیں جو اس وقت حلال ہیں، جائز ہیں، اور احرام میں آنے کے بعد ممنوع ہونے والے ہیں۔ اور احرام ہمیں راستے میں کسی جگہ پہننا ہے، احرام میں ایئرپورٹ پہ داخل ہونا ہے، کسی دوسرے ملک میں، جورڈن میں، سیریا میں، ترکی میں۔ اس لیے اس سنت پر اور اس مستحب عمل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں جو اس وقت جائز ہیں اور احرام میں آنے کے بعد ممنوع ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو غسل بھی کر لیں، اس لیے کہ راستے میں غسل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور گھر سے روانہ ہونے سے پہلے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، وہ وقت نہ ہو جس میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، تو دو رکعت نفل پڑھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر یہ سورتیں یاد ہوں تو پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الکافرون پڑھیں، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور دوسری رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثنا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اللہ تعالی شانہ سے دعا کریں، اپنے سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں، اپنے سفر کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں، اپنی غیر موجودگی میں اہل و عیال، گھر بار، کاروبار کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اور یہ ایک دعا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے کہ اس سفر حج میں جہاں جہاں آپ دعا کریں، خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر اپنی دنیاوی اخروی ساری حاجتوں کو مانگ کر فارغ ہونے کے بعد یہ دعا ضرور کر لیا کریں کہ اے اللہ، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے اس موقع پر سفر حج کے لیے روانہ ہونے کے موقع پر جو جو دعائیں مانگی تھیں وہ ساری دعائیں بھی میرے حق میں قبول فرما لیں۔ اسی طرح یہ معمول بھی ہر دعا کے لیے بنا لیں کہ جب بھی دعا کریں ابھی حج کے دوران، حج کے بعد، تو جب دعا سے فارغ ہو رہے ہوں اس وقت یہ دعا ضرور کر لیا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار، اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی. اسی طرح ایک دوسری دعا بھی یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور اگر تیسری بھی یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا، اللہم انی اسألوک من الخیر کلہ عاجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. پہلی دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پروردگار، آپ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کیجئے اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کیجئے، دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجئے، آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجئے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. دیکھو یہ جامع دعا ہے، کمپریہنسو دعا، تو کوئی چیز اگر مانگنی رہ گئی ہو تو وہ مل جائے گی. دوسری دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں وہ ساری ہمیں دے دیجیے، اور جتنی بری چیزوں سے پناہ مانگی ہیں ان سے ہمیں پناہ دے دیجیے. اور تیسری دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ آپ ہمیں دے دیجئے، اور دنیا اور آخرت کی جتنی بری چیزیں ہیں ان سے آپ ہمیں بچا لیجئے. تو یہ ہر دعا میں زندگی بھر کا معمول بنا لینا چاہیے، اور حج کے دوران ہر ہر موقع پر اپنی ساری دعائیں مانگیں، ان کے بعد یہ تین دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے اس موقع پر جو دعائیں مانگی تھی وہ ساری مجھے عطا فرما. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی شانہ کے نیک بندوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مانگنے کا. اور اس کے بعد اپنے دوست احباب، رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے روانہ ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ خوشی غم پر غالب رہے. اس سے کہ ایک طرف بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو، ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا غم ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالی شانہ کے گھر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارت کی خوشی بھی ہے. تو یہ خوشی اس غم سے زیادہ ہونی چاہیے، اور دل اگر خوش ہی رہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر دل مغموم ہو تو کم سے کم چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہو. اور اس کا بھی خیال رہے کہ ایئرپورٹ تک بہت زیادہ لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں، خصوصاً عورتیں، اس میں بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، وہاں انتظام میں بھی بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، فضول خرچی، دکھاوا. تو جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ چھوڑنے کے لیے چلے جائیں. اب آپ کا سفر شروع ہو گیا، یہ بہت ہی نیک سفر ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، پورے سفر میں ایک بھی گناہ نہ ہو، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، دل دماغ کا، کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل بھی نہ ہو. اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تسبیحات میں مشغول رکھیں، پہلے کلمے کے ورد میں، دوسرے کلمے کے ورد میں، استغفار میں بہت زیادہ استغفار پڑھیں کہ اللہ میں تو بہت گندا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے صاف ہو جاؤں، درود شریف کی کثرت ہو. اور چونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ حرمین شریفین کے مسافر ہیں، تو جہاں جہاں خیال آ جائے تو دعا کرو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، بیٹھے بیٹھے دعا کرو. ہمارے متعلقین کی دنیا بھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں، دنیا کی آخرت کی، مانگو بیٹھے بیٹھے مانگو کہ اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما دے، اللہ میرا فلاں کام پورا فرما دے. پورے سفر میں، یہاں سے مکہ مکرمہ تک، پھر مکہ مکرمہ کے قیام میں، حج کے دوران، مدینہ منورہ کے قیام میں، واپس آتے وقت کوئی بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کا اہتمام ہو، ایروپلین میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کا اہتمام ہو. اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں، عورتیں پردے کے ساتھ رہیں، میوزک سے، موسیقی سے، گانے بجانے سے، فلموں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے بچائیں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے بچائیں. دل میں یہ خیال کرے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ گندا کوئی نہیں ہے. اپنے عیوب کی طرف نظر رہیں، اپنی برائیوں کی طرف نظر رہیں، اپنے کو چھوٹا سمجھیں، اپنے کو حقیر سمجھیں. ان باتوں پر میرے بھائیو اگر عمل ہوگا تو یہ حج بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اس کے بہت ثمرات اور بہت نتائج انشاءاللہ ظاہر ہوں گے. اب روانہ ہو گئے، گھر سے جب روانہ ہوئے تو روانہ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ بستی سے باہر نکل گئے، اب آپ مسافر ہو گئے. بستی سے باہر نکلنے کے بعد اب نمازوں کا جب وقت آئے گا تو اگر کسی جگہ پر مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں یا مسافروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو فجر کی دو رکعت فرض دو ہی رہے گی، مغرب کی بھی تین رکعت فرض تین ہی رہے گی، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی چار رکعت کی بجائے دو رکعت ہو جائے گی. اسی طرح عشاء کی وتر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ حالت سیر میں نہیں ہیں، سفر نہیں کر رہے ہیں، کوئی اجلت نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں آپ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سفر کی حالت میں گو سنتیں معاف ہے مگر اطمینان کی حالت میں ہوں تو سنتوں کو پڑھنا افضل ہے، تو سنتیں بھی پڑھیں موقع ہو تو. نمازوں کا اہتمام کریں. اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں، اس لیے کہ اگر آپ مقیم ہیں تو بعض مسائل میں کچھ حکم ہوگا اور اگر مسافر ہیں تو کچھ اور حکم ہوگا. جیسے نمازوں کا مسئلہ کہ اگر حرم شریف کی جماعت چھوٹ گئی تو اب کیا کرنا ہے، چار رکعت پڑھنی ہے یا دو پڑھنی ہے؟ اگر آپ مقیم ہیں تو چار پڑھنی پڑے گی، مسافر ہیں تو دو پڑھنی پڑے گی. اسی طرح ہر سال جو ہماری قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی، تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ مقیم ہیں اور اس کی دوسری جتنی بھی شرائط ہیں وہ ساری موجود ہیں، تو آپ کو وہ قربانی بھی کرنی پڑے گی. تو حج کی قربانی الگ اور عید الاضحیٰ والی قربانی الگ. حج کی قربانی حرم میں کرنا ضروری ہے، عید الاضحیٰ والی قربانی پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ چونکہ حج تمتو کر رہے ہیں اس لیے حج کی قربانی آپ کے لیے ضروری ہے، مگر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب اور ضروری نہیں ہوگی. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ مقیم ہیں یا نہیں، یہ سب معلوم کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے معلوم کریں کہ میں فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں، فلاں تاریخ کو مکہ پہنچوں گا، اس کے بعد فلاں تاریخ کو مینا جانا ہے تو کیا میں مقیم ہو گیا کہ نہیں، فلاں تاریخ کو عرفات میں جانا ہے میں مقیم ہو گیا کہ نہیں، فلاں تاریخ کو واپس مینا آؤں گا تو میں مینا میں مقیم ہوں یا مسافر. اب سفر کرتے 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 آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گئے، مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچ گئے، انڈیا والے بمبئی پہنچیں گے، دہلی پہنچیں گے، پاکستان والے اسلام آباد پہنچیں گے، کراچی پہنچیں گے، وہاں آپ کو احرام میں آنا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں، اور ان کے پاس جہاں وہ ٹرانزٹ میں رکنے والے ہیں وہاں اتنا وقت ہے کہ وہ احرام میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ وہاں احرام باندھیں گے. آپ اپنے ٹور آپریٹر سے پوچھ لیں کہ کیا وہاں فیسیلٹیز ہیں، وہاں اتنا وقت ہے کہ ہم احرام میں داخل ہو سکیں. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے ہوں گے، تو وہ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، تو مسجد ذوالحلیفہ جسے بیر علی بھی کہتے ہیں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا عمرہ باندھا تھا، وہاں سے احرام میں داخل ہوں گے. جہاں کہیں بھی آپ ہیں اب احرام میں داخل ہونا ہے. احرام میں داخل ہونا ہے تو احرام میں داخل ہونے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ وہ سارے کام کر لیے جائیں جو اس وقت جائز ہیں اور احرام میں داخل ہونے کے بعد ممنوع ہوں گے. تو ان کاموں کو گھر سے کر کے نکلے. احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، تو اگر ایسی فیسیلٹی کسی جگہ پر ہے جیسے مسجد ذوالحلیفہ میں ہوتی ہے اور مردوں کے لیے بہت آسانی سے غسل کرنا وہاں ممکن ہے، تو موقع ہو تو غسل کر لیں. اگر کسی جگہ پر غسل کا موقع نہیں ہے، آپ پہلے ہی سے گھر سے غسل کر کے نکلے ہیں، تو وضو کر لیں. وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہیں ان کے لیے بھی احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. ایک تو ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا، اور ایک ہے احرام میں داخل ہونے کے لیے. تو احرام میں داخل ہونے سے پہلے ان عورتوں کے لیے جو ناپاکی کی حالت میں ہیں ان کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. غسل مستحب ہے، غسل نہ ہو سکے تو وضو. اسی طرح اگر آپ احرام میں ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو مکروہ وقت ہے اور احرام کی دو رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے، مثلا عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ایسے لوگوں کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. تو آپ وضو کر لیں، اگر غسل ہو سکے تو غسل، وضو ہو سکے تو وضو. اور غسل اور وضو کرنے کے بعد اب احرام میں داخل ہونا ہے. احرام میں داخل ہونے کے لیے عورتوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ عورتیں احرام کی حالت میں موزے بھی پہن سکتی ہیں، جوتیاں بھی پہن سکتی ہیں، اور اپنے نارمل کپڑوں میں ملبوس رہ سکتی ہیں، وہ برقع بھی پہن سکتی ہیں، وہ سر کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے حالت احرام میں لباس کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اس کے لیے قدم کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اسے کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ موزے بھی پہن سکتی ہے، جوتے بھی پہن سکتی ہے. اسی طرح وہ سر بھی ڈھانپ سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور یہ جو بعض عورتوں کے ذہنوں میں ہے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے کسی رومال سے یا کسی اسکارف سے اپنے سر کے بالوں کو چھپا لیتی ہے، سر کے بالوں کے اوپر پردہ یہ رومال ڈال دیتی ہے اور پھر اس کے اوپر سے برقع پہنتی ہے، اور خیال یہ ہے کہ اب جب تک احرام سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک اس رومال کو نہیں اتار سکتی. یہ غلط خیال ہے. ایسی عورتیں مسح بھی کرتی ہیں تو رومال کے اوپر سے کرتی ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے. عورتوں کے لیے ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایسا کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے اپنے بالوں کو چھپانے کی غرض سے، پردے کی غرض سے، تو وضو کرتے وقت اس رومال کو ہٹا کر کے سر کے بالوں پر مسح کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، چہرے کو ڈھانکے نہیں یہ حکم نہیں ہے، چہرے کو چھپائے نہیں یہ حکم نہیں ہے، چہرے کو کپڑا نہ لگے. اب جو باپردہ خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ اس لیے کہ مردوں کے سامنے چہرے کو ڈھانپنا واجب ہے، چہرے کو چھپانا واجب ہے، اور چہرے کو اگر ڈھانپنے جائے گی، چہرے کو چھپانے جائے گی، تو چہرے کو کپڑا لگ جائے گا۔ تو ایسی باپردہ خواتین جو پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہی ہیں، وہ ان عورتوں سے اس سلسلے میں بات کریں جو باپردہ ہیں اور پہلے جا چکی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں وہ عورتیں؟ وہ عورتیں ہیٹ پہنتی ہیں، اور ہیٹ کے اوپر جب ضرورت پڑتی ہے، پرائے مردوں کے سامنے آتی ہیں، تو وہ اپنے برقعے کو کھینچ لیتی ہے اس طرح۔ اور بعض عورتیں جو محتاط ہوتی ہیں، وہ نیچے سے یوں پکڑ کے بھی رکھتی ہیں، اور جب مردوں کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ پردہ اوپر کر دیتی ہے۔ تو پردہ اپنی جگہ پر واجب ہے پرائے مردوں کے سامنے، مگر اس طرح پردہ کرے کہ سر کو نہ، چہرے کو نہ لگے وہ کپڑا، اور جب پرائے مرد سامنے نہ ہو تو پھر وہ اٹھا لیں۔ اور میں میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں جو حج کے لیے جا رہی ہیں عرض کروں گا، اور آپ سب دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، کہ عورتوں کے لیے اپنے چہرے کو پرائے مردوں کے سامنے چھپانا یہ واجب ہے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ گھروں میں پردے ہونے چاہیے، مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ، عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ۔ اور اس سلسلے میں جن گھروں میں پردے نہیں ہوتے، وہ فرینڈ سرکل کی شکل میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ کے گھر میں بھی وہ بے پردگی کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قیام میں ایک ہی کمرے میں مردوں اور عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا، ساتھ میں کھانا پینا، بے محابہ ملنا، ہنسی مذاق بھی کر لینا، بلکہ مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغیر پردے کے بات چیت، بلکہ مکہ مکرمہ کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ کے سامنے بھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے میری درخواست ہے، اور میرے بھائیوں سے بھی درخواست ہے، کہ اپنے گھروں میں مکمل پردہ لائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح اور بہبودی کی ضامن ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، تو مردوں کے لیے ریسٹرکشن زیادہ ہیں۔ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے سے پہلے احرام کی دو چادریں پہن لیں، ایک چادر سے اپنے بدن کے نچلے حصے کو چھپائیں اور ایک چادر سے اوپر کے حصے کو، اور سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دیں۔ یہ جو نیچے کی چادر ہے، نیچے کا حصہ، اس میں مفتیان کرام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ نیچے کی چادر کے دونوں کنارے جو ہیں، ان کو اگر بیچ میں سے سی لیا جائے تو جائز ہے۔ تو وہ حضرات جو لنگی پہننے کے عادی نہیں ہے اور ستر کے کھل جانے کا انہیں اندیشہ رہتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو وہ اگر بیچ میں سے لنگی کو سی لیں تو اس کی اجازت ہے، مگر سنت طریقہ یہی ہے کہ بغیر سلے ہوئے پہنے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلی ہوئی لنگی نہیں پہنی تھی۔ تو بہتر یہی ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو۔ اور کسی کو اگر اندیشہ ہے، ہر وقت ٹینشن رہتا ہے، نماز کے اندر بھی بار بار خیال آتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں بھی اس کی اجازت ہے، اور بھی دیگر مفتیوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ اوپر کی چادر کا جہاں تک تعلق ہے، تو حج سے تعلق رکھنے والا جو لٹریچر چھپتا ہے، اس میں حاجیوں کی جو تصویر بتائی جاتی ہے، اس میں عموماً وہ تصویر ہوتی ہے جس میں حاجی اجتباء کی حالت میں ہے۔ اور اجتباء کا کیا مطلب؟ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چادر اوپر کی پہنی ہوئی ہے، تو اس کا ایک کنارہ یہ بائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور دوسرا کنارہ جو ہے اسے چادر کو بغل کے نیچے سے اتار کر اس دوسرے کنارے کو بھی بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ دایاں شولڈر جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی۔ تو جہاں کہیں حج سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور ایسا فوٹو بتلایا جاتا ہے، تو اس میں حاجی اسی لباس میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اوپر کی چادر کو اسی طرح پہنا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس کو استبا کہتے ہیں کہ بائیں کندھے کے اوپر دونوں کنارے ہوں اور دایاں کندھا بالکل کھلا، اس کا نام استبا ہے. اور استبا یہ صرف طواف کے سات چکروں میں کیا جاتا ہے. اور طواف بھی کون سا؟ وہ طواف جو احرام کی حالت میں ہو اور اس طواف کے بعد سعی کرنی ہو. تو اگر کوئی طواف کرتا ہے اور احرام کی حالت میں نہیں ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس نے اپنا طواف کر لیا، سعی کر لی، سر کے بالوں کو منڈوا دیا، مگر کسی وجہ سے ابھی اس نے کپڑے اتارے نہیں ہے اور وہ طواف کا شوق ہو گیا، اسے طواف کے لیے چلا گیا وضو کر کے، تو یہ اب استبا نہیں کرے گا، اس لیے کہ احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، احرام میں نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، جیسے حج افراد کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا، اور اس طواف کے بعد اسے سعی نہیں کرنی ہے، تو اس میں بھی استبا نہیں ہے. استبا کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ طواف کی حالت میں ہو اور دوسرا یہ کہ اس طواف کے بعد سعی کرنے والا ہو. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر استبا نہیں ہے، استبا خلاف سنت ہے. اسی لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے استبا کریں، اور جیسے ہی سات چکر ختم ہو جائیں، استبا سے فارغ ہو جائیں اور اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھیں. تو نیچے لنگی پہن لی آپ نے، نیچے کی چادر پہن لی، اوپر کی چادر پہن لی، اور اس طرح پہن کے رکھیں کہ دونوں کندھے ڈھانپے رہیں. اور یہ نیچے کی جو لنگی ہے اسے باندھنے کے لیے پن بھی استعمال ہو سکتی ہے، کوئی بیلٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لنگی پہنی ہوئی تھی، تو اقرب الی السنہ یہی ہے کہ یوں ہی باندھے، مگر اگر کوئی کر سکتا ہے تو، اگر کوئی کر نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائشیں ہیں. اور مرد کے لیے احرام کی حالت میں ضروری ہے کہ اس کے چہرے کو بھی کپڑا نہ لگے اور اس کے سر کو بھی کپڑا نہ لگے، یہاں تک کہ سونے کی حالت میں بھی وہ اپنے سر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتا. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ تکیے کے اوپر سر رکھ سکتا ہے، اور اگر نیند کی حالت میں چہرہ بھی اگر تکیے کے اوپر ہو گیا، الٹا سو گیا، تو اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ چہرے کو ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. اور مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دونوں قدم کی یہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے یہ اوپر کی، یہ کھلی رہے، اسی لیے وہ چپل پہنے گا. مگر سونے کی حالت میں اگر لحاف اوڑھنے کی ضرورت پیش آئے، سلیپنگ بیگ میں سونے کی ضرورت پیش آئے، تو اس کی اجازت ہے. یہ صرف فٹ ویئر کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ موزے نہ پہنے، فٹ ویئر نہ پہنے، سونے کے وقت اگر لحاف اوڑھ کر کے سوئیں تو کوئی حرج نہیں. تو سوتے وقت قدموں کو تو چھپا سکتا ہے، ڈھانپ سکتا ہے، مگر چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھانپ سکتا. تو مرد جو ہے وہ وضو سے پہلے یا وضو کے بعد یہ ساری اپنی تیاری کر لے. اور چونکہ احرام میں آنے کے بعد خوشبو لگانا بھی ممنوع ہو جائے گا، اس لیے مرد جو ہے عورتوں کو ایسی جگہ پر خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ پرائے مرد اس کو سونگ سکے. اور چونکہ آپ سفر میں ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ پرائے مرد سونگیں گے، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خوشبو بھی لگا لیں، اور خوشبو ایسی ہو جس کا دھبا کپڑے کے اوپر نہ رہے، خوشبو لگا لیں. اور خوشبو لگانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں، عورتیں خوشبو کے بغیر، مرد خوشبو کے ساتھ. مگر شرط اس کے لیے کیا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو. مردوں کے لیے ایک شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، دو رکعت نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے دو شرطیں ہیں، مکروہ وقت نہ ہو اور ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، دو رکعت پڑھیں. پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں. اور مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر پڑھیں، اس لیے کہ نماز میں سر کو ڈھانپنا یہ سنت ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پر سے چادر کو ہٹانے، اور چادر کو ہٹانے کے بعد نیت کریں. نیت، عورتیں اپنے سر سے برقعہ وغیرہ ہٹانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، نیت کرے. نیت میں عمرے کی نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. عربی میں کریں، انگریزی میں کریں، گجراتی میں کریں، اپنی زبان میں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول کیجیے اور میرے لیے آسان کیجیے. اور اس کے بعد پڑھیں لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ نیت کر لی، اور نیت کے بعد ایک مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، تو نیت کرتے اور تلبیہ پڑھتے ہی آپ احرام میں داخل ہو گئے. دو رکعت نماز پڑھی، نیت نہیں کی، احرام میں داخل نہیں ہوئے. نیت کر لی، تلبیہ نہیں پڑھا، احرام میں داخل نہیں ہوئے. نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ تلبیہ تین مرتبہ پڑھیں، اور جب جب بھی تلبیہ پڑھیں مستحب یہی ہے کہ تین مرتبہ پڑھیں. مرد حضرات ذرا بلند آواز سے پڑھیں لبیک اللہم لبیک، اس وقت اللہ کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کر دیں، فوکس کریں کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. اور عورتیں آہستہ آہستہ، ان کی آواز مردوں کے کانوں میں نہ آئے، اور اگر عورتیں اسی جگہ پر ہیں جہاں مرد ہی عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، اور ان کی آواز کے مردوں تک پہنچنے کا خدشہ نہیں ہے، تو عورت بھی کسی قدر بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے. نیت کی، تلبیہ پڑھا، نیت اور تلبیہ کرتے ہی احرام میں داخل ہو گئے. اب آپ محرم ہو گئے، اور کچھ چیزیں اب ایسی ہیں جو پہلے آپ کے لیے جائز تھی اب منع ہو گئی. کب تک منع رہے گی؟ جب تک آپ عمرے سے فارغ ہو کر حلق نہیں کروا دیتے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ممنوع رہیں گی. کچھ چیزیں تو بتلا چکا ہوں، عورتوں کے لیے اپنے چہرے کو کپڑا لگانا ممنوع، مردوں کے لیے چہرے کو ڈھانپنا، سر کو ڈھانپنا ممنوع، سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع. مردوں کے لیے یہ قدم کی اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنا ممنوع، ایسا فٹ ویئر پہننا جس سے یہ اوپر کا اوپر کی ہڈی کور ہو جائے، یہ ممنوع. میاں بیوی کے تعلقات ممنوع، یہاں تک کہ آپس میں میاں بیوی ان تعلقات کے بارے میں بات چیت بھی نہیں کر سکتی. گناہ کی بات کرنا، گناہ کے کام کرنا، جو کہ پہلے بھی ممنوع تھے مگر حالت احرام میں اور زیادہ سختی ہو گئی ہے. سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا ممنوع، خوشبو لگانا ممنوع، ناخن تراشنا ممنوع، بالوں کو کاٹنا کٹوانا ممنوع. اب یہ سب چیزیں ممنوع رہے گی جب تک کہ عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں. حج عمرے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو غور سے دیکھ لیجئے اور ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. اب آپ احرام میں آ جائیے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کی قدر دانی کرنی ہے، خیال کرنا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو ہمارا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، استغفار خوب کریں، درود شریف خوب پڑھیں، تیسرا کلمہ خوب پڑھیں، کلمہ طیبہ خوب پڑھیں، اور حالت احرام میں جو سب سے افضل ذکر ہے وہ ہے لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، خوب پڑھے لبیک. اس سلسلے میں بہت غفلت پائی جاتی ہے، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہیتھرو ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک مشکل سے کوئی 100 یا 200 مرتبہ لبیک پڑھتا ہوگا. خوب پڑھیں، سیٹ سے اٹھیں تو لبیک پڑھ کر کے اٹھیں، سیٹ پر بیٹھیں تو لبیک پڑھ کر کے بیٹھیں، نماز کے بعد سلام پھیریں تو لبیک پڑھیں، کسی سے ملاقات ہو تو لبیک پڑھیں، اونچی جگہ پر چڑھیں تو لبیک پڑھیں، نیچی جگہ پر اتریں تو لبیک پڑھیں، لیٹے تو لبیک پڑھیں، لیٹ کر اٹھے تو اٹھیں تو لبیک پڑھیں، لبیک زیادہ سے زیادہ لبیک، اور ہر مرتبہ تین تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، مگر تین مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، عورتیں خاموشی سے پڑھیں، اور یہ اجتماعی شکل میں جو ایک صاحب لبیک پڑھواتے ہیں اور باقی سب پڑھتے ہیں مل کر، جو اجتماعی شکل میں پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، ہر شخص خود پڑھے. لبیک خوب پڑھیں. سیکھنا، سکھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو نیک کاموں کی طرف متوجہ کرنا، برائی سے روکنا، پیار محبت سے سفر کرنا. لبیک کے سلسلے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ لبیک جو ہے یہ عمرے اور حج کا خاص وظیفہ ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اسے یاد کر لیں، اور ہر شخص یاد کر لیتا ہے. مگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسا ہے جو کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں کر پا رہا ہے، یا کوئی سست اور غافل ہے، بے دین ہے، بڑی مشکل سے اسے تیار کر کے لے گئے اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ لبیک وبیک یاد نہیں کرتا، بوڑھا ہے یاد نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو احرام میں داخل کرنے کے لیے ان سے پہلے تو نیت کروائی جائے، اور نیت کروا کے کوئی پڑھا دے ان کو، تو کسی کے پڑھا دینے پر وہ پڑھے گا، اس سے بھی احرام میں داخل ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسے پڑھائے، یا اسے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے لبیک نہیں یاد، تو ایسا کوئی کلمہ پڑھ دے گا جس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی عظمت ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو نیت کرنے کے بعد ایسی کوئی بات کہہ دے گا اپنی زبان سے جس میں اللہ تعالی شانہ کی عظمت ہے، تو وہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا، اور یہ شخص بھی احرام میں داخل ہو جائے گا. اب شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے آپ جدہ پہنچیں گے. یہاں ایک دوسری بات اہم اور مفید عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی احرام میں داخل ہوں، ہیتھرو ایئرپورٹ سے، مانچسٹر ایئرپورٹ سے، بمبئی سے، کراچی سے، جارڈن سے، یمن سے، جہاں کہیں سے بھی آپ ہوں فلائٹ سے جانے والے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ احرام کی دو رکعت پڑھنے تک کے تو سارے کام آپ کر لیجیے، سب کچھ کر لیجیے، مگر نیت اور تلبیہ رہنے دیجئے. اس لیے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ احرام میں داخل نہیں ہو جاتے، احرام میں اس وقت داخل ہوں گے جبکہ آپ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ فلائٹ میں جگہ نہیں ملتی، تو آپ اگر نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے تو احرام میں آ گئے. اب اگر آپ کی فلائٹ تین دن کے بعد ہے تو آپ کو واپس گھر پہنچنے کے بعد بھی احرام کے تمام ممنوعات سے بچنا پڑے گا. آپ اگر نہیں بچیں گے تو دم دینا پڑے گا، احرام سے نکلیں گے تو دم دینا پڑے گا، گناہ ہوگا. جب تک آپ عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں آپ کو ان تمام چیزوں کی پابندیاں کرنی پڑے گی. تو بہتر یہ ہے کہ دو رکعت پڑھنے تک کے سارے کام تو ایئرپورٹ پر کر لیں، اس لیے کہ ایروپلین میں یہ سارے کام مناسب نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کے بارے میں بہت بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، تو وضو بھی یہی کر لیں، احرام کی چادریں بھی پہن لیں، دو رکعت بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایروپلین میں جب بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد ایروپلین ٹیک آف ہو جائے، تو ٹیک آف ہو جانے کے بعد اپنی سیٹ میں بیٹھ کر کے آپ نیت کریں عمرہ کی، اور عمرہ کی نیت کر کے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اس لیے کہ اس میں حفاظت رہے گی. مگر اس کا خیال رہیں کہ جدہ چونکہ میقات کے اندر ہے، تو جدہ پہنچنے کے ایک گھنٹے 45 منٹ پہلے پہلے داخل ہو جائیں نیت کر لیں، آدھے راستے میں جا کر کر لیں, اترنے کے دو گھنٹے پہلے کر لیں, جدہ اترنے کے ایک گھنٹہ پہلے کر لیں, داخل ہو جائیں. اب احرام میں داخل ہو جانے کے بعد جو دعا کرنی ہے یہ بھی قبولیت کا مقام ہے, تو آپ سیٹ میں بیٹھ کر کے دعا کریں. اس میں ایک جو مسنون دعا بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں آپ سے جنت اور آپ کی رضا مانگتا ہوں, اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور آپ کی ناراضگی سے. اور جو دعا مانگ سکے مانگے, جو دعا مانگ سکے مانگے. ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد وہ کھلانے پلانے ہر چیز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نیت کریں, اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں, اور تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پھر دعا کریں. اور یہ دعا ضرور کریں کہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا کی ہے, آپ کے نیک بندوں نے اس موقع پر جو دعا کی ہے, اے اللہ میں ان ساری چیزوں کو بھی آپ سے مانگتا ہوں. ایروپلین کے اندر جو خوشبودار ٹیشو دیے جاتے ہیں تو وہ اگر کسی نے اپنے چہرے کے اوپر یوں کر کے مل لیا تو یہ پورا چہرہ خوشبودار ہو گیا, دم واجب ہو جائے گا. خوشبو سے اپنے آپ کو بچائے, ایک مرتبہ احرام میں داخل ہو گئے اس کے بعد خوشبو سے بچنا ضروری ہے. اب مکہ مکرمہ جدہ پہنچ گئے, جدہ پہنچ گئے, جدہ کی جو بھی کاروائی ہے اس کاروائی سے فارغ ہو کر کے آپ اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے, وہ بھی معلم کی طرف سے آپ کو ملے گا, آپ کا ٹور آپریٹر جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. جدہ میں دیر بھی ہو سکتی ہے, تاخیر بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے میں بھی دیر اور تاخیر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی شانہ سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے, عافیت سے جلدی پہنچنے کی دعا کرنی چاہیے. مگر اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے اس میں قصور جس کسی کا بھی ہو, یہ سمجھے کہ یہ میرا قصور ہے, میں چونکہ بہت سارے گناہ کر کے آیا ہوں اس لیے اللہ تعالی شانہ مجھے دھو رہے ہیں. ظاہر میں جس کسی کا بھی قصور نظر آئے قصور اپنا ہی سمجھے کہ دوسرے لوگ جلدی پہنچ گئے اور میں کیوں تاخیر سے پہنچ رہا ہوں. اور یہ ایک ایک قدم آپ کا اللہ کے راستے میں ہے. اور پھر صبر بہت بڑی عبادت, صبر بہت بڑی عبادت, صبر کریں. مگر اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیز ضرور لے جائیں, اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ امیگریشن میں دیر لگتی ہے, کبھی کبھی مکہ مکرمہ پہنچنے میں دیر لگتی ہے, راستے میں بھوک لگتی ہے, تو کھانے پینے کی کچھ چیز لے جائیں. اور صبر, صبر کے ساتھ رہیں. اور جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے, لبیک کا ورد اور بڑھ جانا چاہیے, اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں نظر آئیں تو ذوق شوق میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے, اور حرم شریف کے مینارے نظر آ جائیں تو اور زیادہ ذوق شوق بڑھ جانا چاہیے, دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے, شوق بڑھ جانا چاہیے, اور دل میں یہ آرزو اور تمنا اٹھنی چاہیے کہ میں کب اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک بھی خوب پڑھیں, استغفار خوب ہو, دل میں بیت اللہ کی, مکہ مکرمہ کی, اللہ کی عظمت ہو, اور دعائیں بھی خوب کریں. جہاں جہاں موقع ملے اللہ سے دعائیں مانگیں, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, دوست احباب کے لیے. اور میں بھی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنی بھی قبولیت کے مواقع ہیں جب جب بھی آپ دعا کریں تو میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے مشائخ اساتذہ کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے سب متعلقین کے لیے, اور حاضرین میں سے اور جو جو اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے, بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں, اور پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں, اور اس وقت امت کی جو زبو حالی ہے اس کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو عزت عطا فرمائے, اور امت کو اس زبو حالی سے نکالے, اور اللہ تعالیٰ شانہ امت کی عزت کے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ شانہ پیدا فرمائے. اب پہنچ گئے مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنی رہائش وغیرہ کا انتظام کر کے ذہنی طور پر پورے فارغ ہو جائیں مینٹلی کہ بھئی ہاں کمرہ بھی مل گیا, سامان بھی رکھ دیا, اور اب جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ حرم شریف میں جانا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے, اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد عمرے کے فریضے سے سبکدوش ہونا ہے. یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. مگر یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی حرم شریف میں جانا ضروری نہیں, فوراً ہی بیت اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں، فوراً ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ حرم شریف میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو فوراً ہی دیکھ لے. حرم شریف میں داخل ہو گئے، نماز پڑھ لی، پھر نکل آئے، بیت اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بھی جائز ہے. حرم شریف میں داخل ہو گئے، بیت اللہ کو دیکھا اور پھر عمرہ کیے بغیر آ گئے، یہ بھی جائز ہے. اور تینوں کاموں کو ایک ساتھ کر لیا، یہ بھی جائز ہے. دو کاموں کو ساتھ کر لیا، ایک کو ساتھ کر لیا، یہ سب جائز ہے. آپ اپنی حالت کو دیکھیے، آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی آدمی تھکا ہوا بہت ہوتا ہے، مگر بیت اللہ کی محبت اور شوق کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ایسا شخص فوراً چلا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے، آپ کے ساتھ بیوی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ماں باپ ہیں، سب کا خیال رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹھنڈے ملک سے جا رہے ہیں اور دوپہر 12 بجے ہیں، گرمی کی شدت ہے، کیا آپ طواف کر سکیں گے؟ سب چیزوں کو دیکھیں. اگر آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر لیں، 12 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد آپ طواف کریں، مگر ایسی حالت میں طواف کریں کہ فزیکلی اور مینٹلی، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آگے جو بہت ہی اہم کام آ رہے ہیں اور جن سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ سے رابطہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہوں آپ. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکلا ہوا آدمی جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کب عمرہ کر لوں تاکہ میں احرام سے نکل جاؤں. یہ ذہن سے نکال دیں، کوئی بات نہیں، 12 گھنٹے اور احرام میں رہیں گے، آرام کر لیجئے، آرام کرنے کے بعد آگے کے سارے کام کیجئے. مگر ایک بات ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ مردوں کو حرم شریف کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو آپ اگر یہ ارادہ کریں کہ عمرہ رات کو کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء حرم شریف میں جا کر کے پڑھیے. عمرہ جب چاہے آپ کریں، بیت اللہ کی زیارت جب چاہے آپ کریں، جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے، مگر صرف احرام سے نکلنے کی وجہ سے نہ کریں. اگر ذوق ہے، شوق ہے، بعض لوگ اتنے ذوق شوق والے ہوتے ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ سارے ارکان کو ادا کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. مگر تھکے ہوئے ہیں، آرام کا تقاضا بھی ہے، اور صرف ایک روٹین پوری کرنے کے لیے آپ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. آرام کرنا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. نمازیں تو چھوٹے گی نہیں. عورتوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کے بنسبت گھروں میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. مرد جب مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز 25 گنا ثواب والی ہو جاتی ہے، اور عورت جب اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 25 گنا ملتا ہے. عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. مگر اگر عورت جانا چاہتی ہے تو آپ روکے بھی نہیں. آپ حرم شریف ہی میں ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو عورت پڑھ لیں وہاں نماز. مگر جب ہجوم کا وقت ہو اور ہجوم کے ایام ہوں، جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، ایسے موقع پر عورتوں کو اپنے ہوٹل ہی میں نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا عورتوں کے بارے میں یہی تھی کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، ایسی احادیث موجود ہیں. مگر عورت اگر جانا چاہتی ہے تو آپ روکے نہیں، مگر ہجوم کے وقت عورتوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے اور گھر میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. بہرحال مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کی نماز نہ چھوڑیں. اب بیت اللہ کی زیارت. بیت اللہ کی جب زیارت ہوتی ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے ایسا وقت اور ایسی جگہ تلاش کریں کہ جب آپ اطمینان سے اپنے دل میں جو جو ارمان ہیں وہ سارے تفصیل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیان کر سکیں. جب تک ایسا وقت اور ایسی جگہ نہ ملے اس وقت تک بیت اللہ پر نظر نہ ڈالیں. تو کوشش یہ کریں کہ مثلا نماز کسی جگہ آپ نے پڑھ لی، اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد 15-20 منٹ لوگوں کو پہلے گزر جانے دے، جب ذرا حرم شریف خالی والی ہو جائے تو نیچی نگاہ سے ذرا چلتے رہیں، چلتے رہیں، اور پھر دیکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہ ہم کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے ہیں, ایسی جگہ تو نہیں جہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی. جب پتا چل گیا کہ لوگوں کو اب تکلیف نہیں ہوگی تو اس وقت بیت اللہ کی طرف دیکھیں, اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں, اور اللہ تعالی شانہو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, اور اس کے بعد اپنی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں مانگیں. یہ بہت ہی قبولیت کی گھڑی ہے, بہت قبولیت کی گھڑی. میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہو صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ خدمت دین, خدمت حدیث, خدمت قرآن, خدمت خلق کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہر قسم کے شرور فتن سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے, آخرت میں بھی محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ شانہ یہی چیز مجھ سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کو عطا فرمائے, اور اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیت اللہ پر نظر پڑی تو حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد سب سے پہلی دعا جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ اس دعا کے بعد میں جتنی دعا بھی مانگوں وہ ساری دعائیں قبول کرتے رہنا. پہلی دعا یہ کی بیت اللہ پر جب نظر پڑی, تاکہ مستجاب الدعوات ہو جائیں. دعا کرو, مشغول رہو دعا میں, خوب اللہ سے دعا مانگو. اور 4, 5, 7, 8, 10 آدمی چونکہ ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک دو آدمی پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے. یعنی دعا کرنے والے کو ایسا خیال آتا ہے کہ یہ لوگ میرے انتظار میں ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی, تو آپس میں پہلے سے مشورہ کر لیں کہ بھئی دیکھو بیت اللہ کی طرف رک کر کے ہم اب دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دعا مانگے, دوسروں کا خیال نہ رکھے, اور جو جو دعا سے فارغ ہوتا جائے وہ پیچھے چلا جائے, پیچھے بیٹھ جائے, پیچھے بیٹھ جائے, اور خاموشی سے بیٹھ کر کے وہ دل دل میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ آپ کا یہ بندہ ہمارا بھائی ہم سے زیادہ دعائیں مانگ رہا ہے, اس کی دعا کو آپ قبول کیجئے, اور وہ جو اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ ہمیں بھی دے دیجئے. ایسا پیچھے بیٹھ کر کے اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اس کی دعا میں آپ برکت ڈالیے. دعا کریں, اب دعا کے بعد عمرہ کرنا ہے, فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. دعا کے بعد گھر آ گئے پھر گئے, مگر اب عمرہ کرنا ہے. عمرے میں 4 ارکان ہیں, 4 ارکان. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے, حرم شریف کی طرف جانے سے پہلے جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس ہوٹل کا ایک ایک کارڈ اپنے تعلق والوں کو سب کو دے دیں. اسی طرح جس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کا نمبر بھی ان کو بتلا دیں. اور جتنے بھی ارکان ادا کرنے ہیں ان سارے ارکان کو ادا کرنے سے پہلے ملنے کی کوئی جگہ مقرر کر لیں. مثلا طواف کر رہے ہیں تو طواف کے بعد کوئی ایسی جگہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اگر طواف کرتے وقت اگر ہم آگے پیچھے ہو گئے تو ہم سب فنا جگہ پر جمع ہو جائیں گے. اب عمرے کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 احرام, احرام میں تو ہم آ گئے ہیں. نمبر جو فرض ہے احرام فرض, اس میں تو ہم آ گئے ہیں. نمبر 2 طواف, یہ بھی فرض ہے. نمبر 3 سعی, یہ واجب ہے. اور نمبر 4 حلق یا قصر, یہ بھی واجب ہے. یہ 4 کام ہیں, اس میں سے 1 کام ہم کر چکے ہیں, اب 3 کام کرنے ہیں. ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلا طواف. اور طواف کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے, اس لیے کہ طواف حج میں بھی فرض ہے, طواف عمرے میں بھی فرض ہے, اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران سب سے اہم عبادت ہی طواف ہے. بار بار طواف کرنا ہے, اس لیے طواف کو اچھی طرح سمجھ لیں. طواف کے سلسلے میں چند باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1, طواف کے لیے وضو ضروری ہے, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. نمبر 2, طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے, اور اس کے 7 چکر ہیں, 7واں چکر ختم ہوگا حجر اسود پر. تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے, حجر اسود پر ختم کرنا ہے. اب حجر اسود سے اسے شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو لوکیٹ کرنا پڑے گا, تو عموماً ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ حجر اسود کہاں ہے, اس لیے ان کے ساتھ ساتھ ہم چلے جاتے ہیں. مگر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اور اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ اسے پتا نہیں کہ حجر اسود کہاں ہے, تو یہ جو ہمارا حرم شریف کا سٹرکچر ہے, حرم شریف کی جو مسجد ہے اس میں چاروں طرف عمارت ہے اور بیچ میں کھلی جگہ ہے, اوپن سپیس ہے. تو آپ کھلی جگہ میں آ جائیں اور کھلی جگہ میں آنے کے بعد آپ دیکھیں حرم شریف کی جو عمارت ہے اس کے چاروں کونوں میں لمبے لمبے مینارے ہیں, چار کونوں میں, دو کونوں میں دو دو مینارے ہیں, تین کونوں میں, تین کونوں میں دو دو مینارے ہیں اور ایک کونے میں صرف ایک مینارہ ہے. تو جس کونے میں ایک مینارہ ہے تو ایک مینارہ والا جو کونا ہے اس کے بالکل مقابل جو کعبے کا کونا ہے اس میں حجر اسود ہے. تو آپ جب کھلی جگہ میں نیچے اتریں گے اور چاروں طرف دیکھیں گے, مسجد بہت بڑی ہے, اور دیکھیں گے کہ یہ اس کونے کے اندر ایک ہی مینارہ ہے, تو بس اس طرف چلنا شروع کر دیں. اس لیے کہ وہ جو ایک مینارہ والا کونا ہے اس کے اپوزٹ اور اس کے مقابل جو کعبے کا کونا ہے اس میں حجر اسود ہے. جب آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو چلتے چلتے وہ کھلی جگہ کی چاروں طرف آرچز والی اور کمان والی دیواریں ہیں, تو ان دیواروں کے اوپر وہ مینارے کے نیچے جو کریم اور براؤن کلر کی دیواریں ہیں آرچز والی, وہاں پر آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی. یہ جو سبز بتی ہے گرین لائٹ, بالکل اس کے اپوزٹ والے کونے کے اندر حجر اسود ہے, یعنی بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو لائٹ سے اگر ایک لائن کھینچی جائے تو سیدھی حجر اسود تک پہنچے گی, اور حجر اسود سے اگر لکیر کھینچی جائے تو سیدھی وہ لائٹ تک پہنچے گی. اب آپ کو پتا چل گیا کہ حجر اسود کہاں ہے. یہ حجر اسود سے آپ کو شروع کرنا ہے طواف. تیسری بات, طواف کے ساتوں چکروں میں اجتباء کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ایسا طواف ہے کہ اسے ہم احرام کی حالت میں کر رہے ہیں اور اس طواف کے بعد ہم صحیح کرنے والے ہیں. تو ساتوں چکروں میں اجتباء ہوگا, اور اجتباء کا معنی یہ ہے کہ اوپر کی چادر کے دونوں کونوں کو بائیں کندھے پر ڈال دینا ہے اور بغل کے نیچے سے چادر نکالنی ہے, دائیں بغل کے نیچے سے, اور دایاں کندھا جو ہے اسے کھلا رکھنا ہے. چوتھی بات, طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہے, ساتوں چکروں میں اجتباء ہے اور پہلے تین چکروں میں رمل ہے. اور رمل کا کیا معنی ہے؟ رمل کا یہ معنی ہے کہ ذرا سینہ نکال کر اکڑ کے ساتھ اپنے دونوں مونڈوں کو ایسے پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے چلنا ہے پہلے تین چکروں میں, جسے پہلوان چلتا ہے, اور یہ تین چکروں میں سنت ہے. اس کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے کہ رمل اس طواف میں کیا جائے گا کہ جس طواف میں حالت احرام میں ہو اور اس کے بعد صحیح ہو, اس میں پہلے تین چکروں میں رمل کیا جائے گا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی, سب کو بخار ہو گیا. تو جب یہ حضرات عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آئے مدینہ منورہ سے سن 7 ہجری میں, تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ کے بخار نے ان بیچاروں کو کمزور کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم طواف کرو تو طواف میں رمل کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم ابھی کمزور نہیں ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے طواف میں رمل کیا. اللہ تعالی شانہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسے مستحب قرار دیا. پانچویں بات, طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ بایاں بازو جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رہے, بایاں بازو اس طرح چلتے رہیں سیدھے سیدھے سرکل میں کہ بایاں بازو جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہے, یہ لیفٹ آرم, اس لیے کہ طواف کے دوران سینے کو بیت اللہ کی طرف کرنا یا پشت کو بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ناجائز ہے، اور طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا یہ مکروہ ہے. طواف کے علاوہ بیت اللہ کی طرف دیکھنے سے 20 رحمتیں اترتی ہے اللہ کی طرف سے، مگر طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا مکروہ ہے. تو اس لیے نیچی نگاہ کر کے بہت عظمت کے ساتھ چلتا رہے، اور ذہن میں یہ رکھے کہ یہ بایاں بازو جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے، بیت اللہ کے بالکل اپوزٹ رہنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوانٹیٹی کا خیال کرتے ہیں، کمیت کا، اور کوالٹی اور کیفیت کا خیال نہیں کرتے. تو وہ طواف کرتے ہوئے ادھر گھستے ہیں ادھر گھستے ہیں، تو ادھر ادھر گھسنے میں کبھی سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی پشت بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ سیدھے سرکل میں چلتے رہنا ہے. اگر بہت ہجوم کی وجہ سے، اور ہجوم میں ہم کنٹرول میں نہ رہیں، اور لوگوں کی دھکا دھکی کی وجہ سے اگر سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے یا پشت بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پانچ باتیں ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے کہ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسا دینا مسنون ہے، اسی طرح حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اس پر دونوں ہاتھوں کو پھیرنا یا ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کو پھیرنا یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کے بعد یا زمزم کے پانی کو پینے سے فارغ ہونے کے بعد، دونوں میں سے ایک کا اختیار ہے، ملتزم پر آ کر، اور ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ والی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں، وہاں آ کر اپنے سینے کو، اپنے رخسار کو لگا کر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر پھیلا کر دعا کرنا یہ مسنون ہے. تو گویا حالت احرام میں یہ چند کام ہیں جو مسنون ہیں. حجر اسود کا استلام، حجر اسود کو بوسا دینا، یا رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنا، یا ملتزم کے اوپر چمٹ جانا، یہ مسنون ہے. مگر آج کل عموماً لوگ وہاں خوشبو بہت لگاتے ہیں، اور حالت احرام میں کپڑوں پر یا بدن پر اگر خوشبو لگ جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ حالت احرام میں یہ کام نہ کریں، احرام سے نکلنے کے بعد جب نفل طواف کریں اس وقت یہ کام کر لیجیے. اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ تلبیہ جو آپ نے احرام کی حالت میں شروع کیا تھا وہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. کب تک؟ جب تک آپ طواف کو شروع نہیں کرتے. جیسے ہی عمرے کا طواف شروع ہو جائے گا آپ تلبیہ کو بند کر دیں گے. اب طواف کا طریقہ، طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے اس طرح جا کر کے کھڑا ہونا ہے کہ ہمارا دایاں بازو، ہمارا یہ رائٹ آرم، بیت اللہ کے بائیں کنارے کے سامنے ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حجر اسود کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہم ہوں، کھڑے رہے پہلے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے ہمیں نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں میرے عمرے کے 7 چکر والے طواف کی نیت کرتا ہوں جو کہ فرض ہیں، آپ اس کو میری طرف سے قبول کیجئے، میرے لیے آسان کر لیجئے. نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد ایک قدم آپ دائیں طرف اٹھائیں گے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے. حجر اسود کے سامنے آ گئے آپ، تو حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے. یہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور کہنا اور ہاتھوں کو اٹھانا ایک ساتھ ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے. تو سب سے پہلے حجر اسود کی بائیں جانب، حجر اسود کے لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے. پھر ایک سٹیپ لے کر، ایک قدم اٹھا کر جب دائیں طرف آپ جائیں گے تو بالکل حجر اسود کی لائن میں آ جائیں گے. تو حجر اسود کی لائن میں آ کر جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے، بلکہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کی بائیں جانب کھڑے ہو کر کے نیت کرنی ہے. اس کے بعد نمبر دو حجر اسود کے سامنے آنا ہے, اس کے بعد نمبر تین حجر اسود کے سامنے آ کر کے ہاتھ اٹھانا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور اگر آگے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھ سکے تو بہت اچھا. یہ تین کام ہو گئے. اب چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کا استلام. یہ پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھائے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ الگ ہے. اب حجر اسود کا استلام. استلام کا معنی یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا. حجر اسود کے اوپر جو سلور کیسنگ ہے, چاندی کا جو کور ہے, اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے, اور دونوں ہاتھ رکھ کر بیچ میں جو حجر اسود کے ٹکڑے ہیں ان پر دونوں ہوٹھوں کو رکھ کر اس طرح بوسا دے کہ بوسا دینے کی آواز نہ آئے, چٹ کھائے بغیر بوسا دے, بہت جینٹلی بوسا دینا ہے, اس کو کہتے ہیں استلام. اچھا اگر کوئی یہ نہ کر سکے, اور نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہجوم بہت ہوتا ہے, تو استلام کا دوسرا طریقہ کہ حجر اسود پر ہاتھ لگائے دایاں ہاتھ, اور دایاں ہاتھ لگا کر کے دائیں ہاتھ کو بوسا دے دے. استلام کا یہ دوسرا, یہ بھی استلام ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو, یہ بھی نہیں کر سکیں گے بہت مشکل ہے, تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر کوئی لکڑی وکڑی ہو, کوئی دوسری چیز ہو, تو اسے لگا لیں اور اس کو بوسا دے دیں, یہ بھی استلام ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو, اور ان تین کاموں کو کرنا بھی نہیں چاہیے حالت احرام میں, اس لیے کہ اس پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اگر بوسا دیں گے تو ہونٹوں پر خوشبو آ جائے گی, اگر ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ پر خوشبو آ جائے گی, اگر لکڑی وکڑی لگائیں گے اس پہ خوشبو آ جائے گی, وہ ہونٹوں کو لگ جائے گی. استلام کا اب چوتھا طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کھڑے ہیں وہاں سے حجر اسود کی ہائٹ کو, حجر اسود کی اونچائی کو ایسٹیمیٹ کرے, اس کا اندازہ لگائے, اور اندازہ لگا کر کے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی طرف کریں بسم اللہ اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جو اٹھانا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, وہ ہر شخص کو اپنے کانوں تک اٹھانا ہے. یہ دوسری مرتبہ جو اٹھانا ہے یہ استلام ہے, اور استلام میں نیچے قد کا آدمی زیادہ اٹھائے گا, اونچے قد کا آدمی نیچے رکھے گا, اس لیے کہ وہ حجر اسود کے سامنے ہونا چاہیے, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھا کر پھر جینٹلی یہ دونوں ہتھیلیوں کو بوسا دے دیں, یہ بھی استلام ہے. جیسے نماز پڑھنی چاہیے وضو سے, مگر پانی نہ ہو تو تیمم سے بھی نماز ہو جاتی ہے, تو اسی طرح استلام کرنے کے چار طریقے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ان چاروں طریقوں میں اللہ تعالی وہی برکت دے گا جو اس کی ہونی چاہیے. اور حجر اسود کو بوسا دینا یہ مستحب ہے, سنت ہے, اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو اگر کوئی شخص اس نیت سے حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی, تو اسے گناہ سے بچنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اسے حجر اسود کو بوسا دینے کی جو برکاتیں وہ بھی ملیں گی, اور اس سے زیادہ بھی ملیں گی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کی امید پوری کریں گے, اور آسانی کے ساتھ کسی اور وقت پر اسے حجر اسود کو بوسا دینے کا موقع بھی ملے گا, بعد میں آپ کوشش کرتے رہیں. اچھا یہ ہو گیا حجر اسود کا بوسا, استلام ہو گیا. استلام کر لینے کے بعد اب طواف کو شروع کرنا ہے دائیں طرف, مگر طواف کو شروع کرتے ہوئے چونکہ سینہ ہمارا بیت اللہ کی طرف صرف حجر اسود کے سامنے ہی ہو سکتا ہے, اس لیے پہلے یوں گھوم جائے, ٹرن ہو جائے, اس طرح گھوم جائے کہ یہ بایاں ہاتھ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو جائے, اور اب چلنا شروع کریں, اور یہ چلتے رہیں چلتے رہیں, حتیم کے باہر سے چلتے 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 حجر اسود کے کونے سے پہلے والے کونے پر جب آپ آئیں تو رکنے یمانی پر دونوں ہاتھ پھیرنا ہے یا صرف دایاں ہاتھ پھیرنا ہے, مگر حالت احرام میں مشورہ نہیں دیا جاتا, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, یہ مسنون ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت یعنی سیفٹی کا سوال کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہ رکن یمانی پر پہنچ کر جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. رکن یمانی سے آپ فارغ ہو گئے, رکن یمانی سے فارغ ہونے کے بعد اب چلتے چلتے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں. جب آپ دوبارہ حجر اسود پر پہنچے تو حجر اسود پر پہنچنے کے بعد حجر اسود تک آپ حجر اسود کی طرف منہ نہ کریں, حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد پھر حجر اسود کی طرف یوں مڑ جائیں اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے پھر استلام کریں, یعنی حجر اسود کی ہائٹ اور حجر اسود کی اونچائی کا اندازہ لگا کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کریں, بسم اللہ اللہ اکبر, اور دونوں ہتھیلیوں کو چومیں. یہ ایک چکر آپ کا ہو گیا. اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. حجر اسود سے شروع کرنا ہے, حجر اسود پر ختم کرنا ہے, اور کل 8 مرتبہ استلام ہوگا. اور استلام سے پہلے جو طواف شروع کرنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تھے وہ الگ, تو 9 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے, 1 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باقی 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. طواف کے دوران دعا کریں اللہ تعالی شانہ سے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے, اخروی ضروریات کے لیے. طواف کے دوران ذکر اللہ, تسبیحات, استغفار وغیرہ قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, مگر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. طواف کے دوران کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. رکن یمانی پر اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ہے, اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو کتابوں کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, یہ کسی چکر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ کچھ علماء نے عوام الناس کی آسانی کے لیے دعائیں جمع کر دی ہیں, کہ عوام میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے ناواقف ہوتے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم طواف کے دوران کیا مانگے اللہ سے, تو ان کی سہولت کے لیے ان کے لیے یہ 7 چکروں کی دعائیں لکھ دی ہیں. اور یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقول دعائیں ہیں اور بزرگوں کی منقول دعائیں ہیں, مگر یہ طواف کے لیے نہیں ہے. یہ طواف میں بھی پڑھ سکتے ہیں, طواف کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری دعائیں ایک ہی چکر میں بھی اگر ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں, اگر چکر لمبا ہو. یہ ساری دعائیں 2 چکر میں, 3 چکر میں پوری کر لیں, ان میں سے کوئی بھی دعا آپ نہ پڑھیں, ذکر کرتے رہیں. سب سے اچھا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیں, کبھی کبھار ان دعاؤں کو 1-2 چکر ہی میں ہو جائے تو پڑھ لیں, کبھی کبھار ذکر اللہ والا طواف کریں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودوں والا طواف کریں. اور یہ جو عمرے کا طواف ہے اور جو حج کا طواف ہے, اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اور ذکر کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی دنیاوی اور اخروی حاجتیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں تیرے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میری ہمیشہ کے لیے مغفرت فرما دے, تو مجھے دائمی توبہ نصیب کرے, دائمی تیری رضا نصیب کر دے, میری اصلاح فرما دے, مجھے تیرا ولی بنا دے, مجھے میرے لیے دائمی جنت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ میری زندگی کو بدل دے, اے اللہ میری زندگی کو بدل دے, میرا دل بدل دے, اے اللہ میرا دل بدل دے. دعا کرے بار بار اللہ تعالیٰ شانہ سے کہ اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو بنانا چاہتا ہے, تو دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہاں آنے کے بعد مجھے تجھ سے کیا مانگنا چاہیے, بس تجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے, مجھے وہ ساری چیزیں دے دے. اللہ سے مانگے, اپنی زبان میں مانگے دعائیں. اور اپنے ساتھ الحزب العظم یا مختصر حزب العظم یا مناجات مقبول لے جائیں, تو ان کو طواف کے دوران میں بھی پڑھ سکتے ہیں, عربی میں بھی پڑھیں, انگلش میں, اردو میں بھی پڑھیں, بیٹھے بیٹھے بھی حرم شریف کے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں. اسے مینا میں بھی لے جائیں, اسے عرفات میں بھی لے جائیں, اور پوری حزب العظم بھی آپ عرفات میں پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا میں انشاءاللہ بہت کام آئے گی. یہ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے. 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب طواف کے مکمل ہوتے ہی آپ استباء کو ختم کر دیں, اور استباء کو ختم کرنے کے بعد دونوں مونڈوں کو ڈھانپ لیں, اور دونوں مونڈوں کو ڈھانپ کر کے اب آپ طواف کے بعد کی 2 رکعت جو کہ واجب ہے اسے ادا کریں. یہاں پر ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ جو طواف کا بتلایا گیا اس میں جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگ طواف بہت کرتے ہیں. تو وہاں حجر اسود کی بائیں طرف کھڑے رہنا, پھر نیت کرنا, اس کے بعد حجر اسود کے سامنے آنا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے گویا طواف کا تحریمہ, اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر کے استلام, استلام کے بعد پھر اس طرح گھوم جانا کہ بایاں بازو بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور پھر چلنا, اتنا وقت کون دے گا وہاں؟ تو یہ ساری چیزیں مسنون ہیں, ان میں سے جتنی ہو جائے کر لیں, اور ہجوم زیادہ ہوں اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس سے آپ کے طواف میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اس کا ہجوم میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وہ کمان والی دیواروں کے اوپر سبز لائٹ کو لوکیٹ کر لیں اور دیکھ لیں تو آپ تقریباً رکنے یمانی ہی سے آپ استبا کر لیں, استبا کر لیں, اور استبا کر کے نیت کرتے کرتے جائیں. آپ نیت کر ہی لیں دل میں, دل میں نیت کر لیں, اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے وہ گرین لائٹ کو دیکھتے دیکھتے تو اس کے بعد دل میں نیت کر لے کہ اے اللہ میں میرے عمرے کے فرض طواف کی نیت کر رہا ہوں, سات چکر کروں گا, آپ اس کو میری طرف سے قبول کیجیے, آسان کیجیے. اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر کھڑے ہو کر کے نیت کرنے کا موقع نہ ملے تو سیدھے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیے, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ہاتھ چھوڑ دیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر, بوسہ دے دیجیے, اور بوسہ دے کر کے چلنا شروع کر دیجیے. اور بہت زیادہ ہجوم ہو, جیسے کبھی طواف زیارت میں ہوتا ہے اور آپ ساتوں چکروں میں وہاں ٹھہر نہ سکے, بیت اللہ کی طرف حجر اسود کی طرف رخ نہ کر سکے, تو کوئی حرج نہیں, بس آپ چلتے رہیں, سات چکر آپ پورے کر لیں. اب سات چکر پورے ہونے کے بعد دو رکعت طواف کی واجب ادا کرنی ہے, مگر اس کا خیال رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو. مقام ابراہیم کے پیچھے اگر دو رکعت پڑھنے کا موقع ملے تو بہت اچھا, اس طرح کے بیت اللہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو, اور اگر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے موقع نہ ملے تو مقام ابراہیم کی جہت میں کسی بھی جگہ پر, اور اگر وہاں بھی جگہ نہ ملے تو حرم شریف میں کسی بھی جگہ پر آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں. دو رکعت نماز پڑھیں, دو رکعت نماز پڑھ کر پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے ساتھ, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص سورہ قل ھو اللہ, دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں, یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری دعا منقول ہے, اللہم انک تعلم سری وعلانیتی, اے اللہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے, فقبل معذرتی, اے اللہ تو میرے عذر کو قبول کر لے, و تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے, فاغفر لی ذنوبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہم انی اسألوک ایمانن, اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں, یوباشر قلبی, جو میرے دل میں رچ بس جائے, وہ یقیناً صادقاً, اور میں تجھ سے سچا یقین مانتا ہوں, حتی عالم, یہاں تک کہ میرا یقین ایسا ہو جائے, انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی, کہ تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہی میرے ساتھ ہو سکتا ہے, ورزم بما قسمت لی, اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں رضا مندی اس چیز پر جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی مانگے, اس کے علاوہ جتنی دعائیں مانگ سکے مانگے, یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور اخیر میں پھر وہ دعا کرے کہ اے اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیک لوگوں نے اس موقع پر جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول کر لیں. طواف کے دوران بھی یہ کہے کہ اے اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے جو جو دعائیں مانگی ہیں, آپ کے نیک بندوں نے, پیغمبروں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول کر لیں. اب یہاں سے فارغ ہو کر ملتزم پہ جانا ہے, اور ملتزم پہ جانے کے بعد, ملتزم پر چمٹنا تو نہیں ہے مگر اگر ہجوم زیادہ نہ ہو تو وہاں جائیں اور وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے ایسے ہی دعا کر لیں, اور وہاں سے پھر زمزم کے پاس جائیں. پیچھے اب وہ کمان والی دیواروں کے ساتھ ہی یہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے زمزم کے ٹاپس لگے ہوئے ہیں, نل لگے ہوئے ہیں, اس میں سے پانی لیں, اور پانی لے کر کے بیت اللہ کی طرف رک کر کے پیٹ بھر کر کے پیئیں, خوب پیئیں, اور پینے کے بعد جو ہے اپنے بدن پر بھی تھوڑا چھڑکے, مگر اس کی کوشش کرے کہ حرم شریف میں گندگی نہ پھیلے. اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو دعا ہے وہ یہ ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں, ورزقا واسعا, وسعت والی روزی کا سوال کرتا ہوں, وعملا مقبولا، مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اور ماء زمزم کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم پیتے وقت جو نیت کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرمائیں گے. ہمارے بعض بزرگوں نے جب طواف سے فارغ ہوئے اور طواف سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھ کر غالباً سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہیں، جب وہ پہنچے زمزم پینے کے لیے، تو زمزم پیتے وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس پانی کی برکت سے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جو بھی نیت کرتا ہے اس کی نیت پوری ہوتی ہے، جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اے اللہ اس پانی کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے مجھے بچا لیجیے. زمزم سے فارغ ہونے کے بعد اب سعی کے لیے جانا ہے. سعی پر جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو دو بارہ حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کے ایک مرتبہ پھر استلام کرنا ہے، یہ مستحب ہے. ایک ترتیب تو یہ ہے. دوسری ترتیب یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو گئے، مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پر گئے، زمزم پر سے ملتزم پر آئے، اور ملتزم پر سے آ کر کے حجر اسود کا استلام کرے، اور استلام کر کے پھر سعی کے لیے جائے. مگر وہ پہلے والا طریقہ زیادہ آسان ہے کہ طواف سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دعا کرنے کے بعد ملتزم کے پاس آئے، وہاں آ کر کے دعا کی. اور اگر کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہی مقام ابراہیم کے قریب ہی سے نیت کر لیں کہ میں ملتزم کے سامنے دعا کر رہا ہوں، اور وہاں سے دعا کر کے پھر زمزم کا پانی پئیں. زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آئیں، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کے استلام کریں، اور استلام کرنے کے بعد بیت اللہ کی طرف پشت جب ہو جائے گی تو آپ کے سامنے وہ سبز لائٹ ہوگی، وہ گرین لائٹ کے ڈائریکشن میں آپ چلتے رہیں گے تو آپ صفا پر آ جائیں گے. اب سعی کرنی ہے. سعی انشاءاللہ سعی کو آئندہ کل کی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی شانہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور سنت طریقے کے مطابق حج کو، عمرے کو، طواف کو، سعی کو، حلق کو، قصر کو، زندگی کے ہر کام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وزيارتهم زيارة مقبولة، وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، واغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.